أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل وعد الله الحسنى محترم علماء اكرام معزز سامعين ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے صلاة اور سلام نبی علیہ السلام کے مقدس ذات پر آج جو ہے 22 تاریخ ہے محرم کا جب محرم شروع ہوتا ہے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی ہمارے بعض سنی حضرات بھی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ بھی خلط ملط کرتے ہیں اور پھر اتنے تنقید کرتے ہیں کبھی کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی تنقید کرتے ہیں علیاذ باللہ تو آج جو ہے ہمارے موضوع گفتگو فضائل و مناقب اور کارنامے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو ہے مکہ مکرمہ میں جہاں پر مینا ہے وہاں پر جو ہے ایک مسجد ہے مسجد خیف تو مختصر تاریخ اسلام میں یہ لکھا ہے کہ اسی علاقہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی میلاد ہوئی والد صاحب جو ہے حضرت ابو سفیان وہ بھی صحابی رضی اللہ عنہ اور والدہ محترمہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ تو پھر اکثر علماء نے لکھا اور تصنیف کی کہ اسلام قبول کے فتح مکہ کے بعد بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے خیر جو بھی ہو سب نے قبول کیا کہ جو ہے اس کے بعد غزوہ حنین میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت فرمائی ان کے جہاں تک فضائل ہے مناقب ہے تو یہ سب روایت ہے حوالہ کے ساتھ ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل فرمایا کہ حبیبنا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا یہ خود بھی ہادی ہے اور مہدی تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے جتنے بھی فضائل تمام صحابہ کے لیے وہ بھی اس میں شامل ہے اور جو خاص خاص فضائل ہے یہ تو انہی کے لیے پھر اس کے بعد حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے اللہم علمہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا اللہ آپ یہ علم دیجئے الحکمت والحساب اور حکمت کا اور حساب کا وقہ العذاب اور جو ہے عذاب سے بچا دیجئے تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہے ہمارے سامنے بخاری کی شریف کی حدیث آپ لیجئے اور یہ حدیث بہت اہم ہے ہم جیسے طلباء کے لیے اس کو لکھنا بہت ضروری ہے اور یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے آپ بخاری شریف کو کھول دیجئے اور باب ما جاء فی قتال الروم اس کے ذیل میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو کہ جو جیش اور فوج نکلیں گے کہ بحر میں سمندر میں اور سب سے پہلے ہوں گے تو ان کے لئے واجب ہے کیا مطلب کہ وہ ضرور انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحم کرم کے ساتھ جنت میں جائیں گے قرآن شریف میں ہے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى تو یہ کوئی معمولی فضیلت تو نہیں ہے بہت زبردست فضیلت ہے اور اب ملاحظہ فرمائے کہ سینا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب درخواست پیش کی تو سینا عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ ارضا کہ یہ تو بہت خطرناک ہے پھر سینا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب پیش کی فرمائش کی تو کہا کہ جو ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سفر اور اس میں آپ دیکھیں یہ ہمارے لئے بہت قابل ہے لکھنے کی چیزیں قابل زر کے برابر ہے کہ جو ہے سائپرس جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی امیر معاویہ نے اس زمانے میں جو ہے فتح کیا پھر سسلی سقلیہ یہ ہمارا جو ہے افریقہ سودان کے بعض علاقہ جو ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے فتح کی پھر افغانستان کا علاقہ پلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فتح کی پھر اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کی تو یہ مناقب فضائل دنیا کو سامنے آنا چاہیے کہ کیا کیا کارنامے پیش کی پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری 3 سال میں جو ہے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت ایسے آدمی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب جو صاحب فراست سب کچھ انہوں نے امیر معاویہ کو والی اور عامل بنا دیا شام کا تو یہ آخری 3-4 سال خلافت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اب وہاں سے گن لیجئے پھر سیدنا عثمان کا دور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا وہ 6 مہینہ تو یہ سب کانا والین اور عاملن لعشرین سنتن تو 20 سال تو گورنر رہے شام کا تو شام انگلیش میں ہم کہتے ہیں لیونٹ لیونٹ کا مطلب یہ ہے کہ سوریہ پیلسٹائن جوردن لبنان اور بعض حصہ ترکی کا بھی تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں 20 سال جو ہے گورنر رہے وزیر اعلیٰ رہے جو بھی آپ کے چیف منسٹر جو بھی تو یہ تو ایک مناقب عجیب منقبت ہے اس کی پھر اس کے بعد جو ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کہ بخاری شریف کی روایت ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے صحابہ کو ممبر پر جو ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بدر کے بعد جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی سے ہوا رمضان ہی کے مہینے میں اور یہ سنۃ الثانیہ 2nd سال ہجری میں اور 3rd سال میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی میلاد ہوئی تو جو ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بس 8 سال کے تھے. 13 احادیث نقل فرمائے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے 8 احادیث نقل فرمائے. تو ظاہر بات ہے اس وقت جبکہ عمر تقریباً 5-6-7 سال, اس وقت حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, اشارہ کر کے یہ میرے نواسے, میرے لادلے, میرے سبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سید, وہ تو سید ہیں. یہاں پر ایک بس نکتے کی بات, یہ شیعہ جب کہتے امام حسن, امام حسین, امام مہدی, ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے امام معصوم. ہم یوں تو نہیں کہتے کہ امام کا لفظ کہنا امام حسن امام حسین, ہمارے بڑے بڑے اکابر نے اور علماء نے لکھا, لیکن اگر ہم اسے پرہیز گریز کرے تو بہتر ہے. ہم کیوں وہ لفظ استعمال نہ کرے جو حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. ان ابن ھذا سید, یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے, ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, نوجوان کے سردار ہوں گے. تو بہتر ہے, ہم یوں نہیں کہتے کہ امام کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں, لیکن شیعوں کا مطلب لینا وہ تو بالکل غلط ہے. ہم یوں کہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, تو یہ تو حدیث کے موافق بھی ہو جائے گی اس طریقے سے. خیر, ان ابن ھذا سید لعلّ اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, یہ تو حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد 40 سال 17 تاریخ رمضان کو پھر لوگوں نے بیعت لی, لیکن اس نے خود جانچ لیا سیدنا حسن نے, یہ شیعہ لوگ اتنے غدار ہیں, میرے والد صاحب کو بھی انہوں نے قتل کیا اور میں مجھ پر بھی حملہ کیا. اب خود ان کی کتاب احتجاج میں اعیان و شیعہ میں جا کر مطالعہ کرے, قسم کھا کر فرمایا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ وردان ہے, واللہ ان معاویہ خیر لنا من ہاؤلاء, کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے لیے بہتر ہے بنسبت ان لوگوں کی, ان لوگوں کی یہ کمبخت بدبخت شیعہ سے, کہ ہم پر حملہ کرتے ہیں, میرے والد صاحب کو بھی شہید کیا اور غیرہ سب کچھ جو ہے. تو یہ سب اگر ہم اپنی کتابیں پیش کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے, ادعا ہے, یہ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہے اور واللہ کے ساتھ لکھا ہے. تو ایسی ہم بیان کرے کہ وہ بالکل خاموش ہو جائے. خیر, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود تشریف آئے, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ عراق کو چھوڑ کر وہاں دمشق تشریف لائے اور کہا میں مستعفی ہو جاتا ہوں, آپ ہی خلافت کو سنبھال لیجئے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, کانا عاملن والین لعشرین سنا, کہ 20 سال تک تو امیر معاویہ گورنر رہے پورے شام کا, اور اب جو ہے حوالہ کر دیا سب کچھ دست. تو پوری امت نے, پوری امت جو بھی صحابہ تھے, تابعین تھے, جو بھی, سب نے بیعت کی اور قبول کی امیر معاویہ. اس وجہ سے سن 41 آفٹر ہجرہ کو بعد الہجرہ عام الجماعہ, ایک خلیفہ ایک امیر المؤمنین. اور پھر تقریباً 20 سال تک, 31 جو ہے 41 سے لے کر 7 تک 60 تک جو ہے, چونکہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا رجب میں اور 22 رجب کو, اور جو ہے سن 7 میں 60 میں, تو تقریباً 19 سال اور تقریباً جو ہے 6-4 مہینے جو بھی ہو, تو تقریباً 20 سال آپ یوں سمجھ لیں. تو 20 سال تو والی رہے, عامل رہے, گورنر رہے, اور 20 سال خلیفہ رہے تقریباً امیر. یہ کوئی معمولی بات, یہ بڑے بڑے صحابہ حسنین کریمین سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما, سب اہل بیت والے جتنے بھی تھے سب نے قبول کی. اور سیاستاً اگر آپ دیکھیں, ایک کتاب ہے, 2-3 کتابیں ہیں, آپ ضرور اس کا مطالعہ کر لیجئے, کہ جروسلم دا کی ٹو ورلڈ پیس, انگلش میں ہے, جروسلم دا کی ٹو ورلڈ پیس, اس میں لکھا ہے کہ سیاست معاویہ قابل دید ہے اور قابل مطالعہ ہے, کہ جب وہ آئے موقع کہ لوگ جو ہے بیعت لے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر, تو کہا کہ آپ حضرات شام کے اگر ہو سکے تو مسجد اقصیٰ کے پاس تشریف لے آئے اور وہاں پر جو ہے مجھ سے بیعت. دیکھیے اس وقت بھی اس نے مسجد اقصیٰ امیر معاویہ کی فراست اور بصیرت اور جو ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ہوا. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. پھر سب معاملہ ٹھیک چل رہا تھا, یہ وہ, تو یہ ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ کو اور بخاری شریف کی روایت کو آپ دونوں کو ملا لیں, پھر آپ نتیجہ اصل میں کیا ہوا. یہ تو اللہ کا کرم ہے, فضل ہے, ھذا من فضل ربی, ھذا رحمت من ربی. جب ہم پڑھتے تھے ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس, تو حضرت نے بھی بہت سکھایا. پھر حضرت کے پاس ماشاءاللہ ہم شروع سے حضرت کے پاس سے پڑھتے رہے 74 سے لے کر آج تک, تو ماشاءاللہ حضرت نے بھی بہت کچھ سکھایا, جزاک اللہ خیر حضرت. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حقائق سامنے آ جائیں گے. اصل میں امت جو ہے اس زمانے میں پروپیگنڈا کا شکار ہے. بس یزید کو گالی دیتے رہو استغفر اللہ, اور امیر معاویہ کو بھی لپیٹ میں لے لو, تو یہ کہاں سے جواز ہے؟ تو دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ حدیث کا پہلے ٹکڑا میں نے پیش کی, بخاری شریف کی روایت ہے, قتال الروم اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ پھر آپ جا کر فتح الباری کو دیکھیں, عمدۃ القاری کو دیکھیں, قسطلانی کو دیکھیں, جتنے بھی تقریباً شرح شارحین ہیں بخاری شریف کے. دوسرا حصہ یہ ہے, اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم, کہ جو جیش جائے گی وہاں پر جو ہے مدینہ قیصر, جس کو ہم آج کل ترکیہ استنبول وغیرہ سب کہتے ہیں, تو وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما. یہ تو ایک بشارت ہے, بشرا ہے, خوشخبری ہے. تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ سوال یہ ہے. اب آپ دیکھیں خلیفہ کون ہے, امیر المؤمنین کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. بعض مؤرخین محدثین نے لکھا ہے یہ واقعہ پیش آیا 49 میں ہجرہ, بعض نے لکھا ہے 50 میں. جو بھی ہو, تو عبداللہ بن عمر اس میں تھے رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس میں تھے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس میں تھے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے فراست, اپنے بصیرت اور جو, تو یزید کو جو ہے مقرر کیا امیر کے طور پر, اور پھر وہاں سے یہ تشریف لے گئے ترکیہ کی طرف, یہ استنبول کی طرف ہوئے رہا. وہ واقعہ ہوا, لیکن یہ بہت سے لوگ جو ہیں اسے ہم مغفل ہے اس سے اور ناواقف ہے. جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, ہم تو دو تین مرتبہ الحمدللہ وہاں پر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے مزار مبارک پر گئے. تو آپ کو پتہ ہے استنبول کے باہر ہے, لیکن اب استنبول اتنا بڑھ گیا کہ اب شامل ہو گیا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے, یہ اگر ہم فرض کریں 41 میں 41 میں امیر معاویہ خلیفہ امیر المؤمنین, اور یہ سن 50 تک, تو 50 تک کوئی گڑبڑی نہیں تھی, امیر بھی تھے. اور 50 میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے خود وصیت فرمائے, ان کو پتہ تھا میری بیماری ہے, اب ان قریب جو ہے سکرات اور میں, اور یہ بھی وصیت کی ہیدری مجھے مدفون کیجئے, دفن کیجئے گا. تو فرمایا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ یزید جو ہے میرے جنازہ نماز پڑھائیں. تو ہم کیسے یوں کہہ سکتے کہ اس آدمی کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ہے اور لعنت نے, میرے پاس اتنے استفتاح آتے حضرت کے پاس, جو کہتے خاص طور سے محرم کے مہینے, اس یزید صحابی اور کافر, اور ہمارے لوگ یہ نہیں کہ غیر لوگ, تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس یزید صحابی ہے کہ غیر مسلم ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے دونوں نہیں, نہ صحابی ہے نہ غیر مسلم ہے. تو یہ پروپیگنڈا کا شکار ہمارے کتابوں میں بھی آ گئی, تفسیر میں بھی, حدیث میں بھی, تاریخ میں بھی, اور یہ, اور ہم جو ہے لکیر, ہمارے اساتذہ ہمارے سے کہتے ہیں لکیر کا فقیر مت بننا. یہ جو ہمارے حضرت مفتی سعید پالمپوری صاحب یہاں پر بھی تشریف لائے, تو ایک مرتبہ ادھر ہی زکریہ میں الحمدللہ فرمایا, جب ہم پڑھتے تھے حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ, یہ سب بڑے بڑے جبال تھے, تو جب فراغت ہوئی تو ہم گئے تھے حضرت کے پاس, تو ہم نے کہا حضرت ہم جا رہے, یہ وہ, آپ ذرا نصیحت فرمائے آخری. تو کہا کہ دیکھو جو بھی آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں, آپ جا کر اصل کتاب کی طرف رجوع کرے, یہ نہیں کہ بس اس کو لکیر کا فقیر بنے. تو مفتی سعید پالمپوری صاحب جو بڑے بڑے مشکل شیخ الحدیث تھے دیوبند, فرمایا کہ حضرت اگر ابن حجر نے لکھا ہے تو پھر, تو کہا ابن حجر چھوڑو, اگر ابن جبل نے بھی لکھا ہو تو بھی جا کر دیکھو. یہ خود میں نے سنا حضرت سے, ابن حجر کو چھوڑو, اگر ابن جبل نے بھی یہ لکھا تو جا کر اصل کتاب کی طرف, اس کی سند کیا ہے, صحیح نقل کیا ہے. آج تک کتنی گڑبڑی ہوتی ہے, حالانکہ مطبوعات اور یہ سب زمانہ ہمارے سامنے. تو یہ حق آئی, تو ہم یہ نہیں کہ ہم افراد کریں اور تفرید کریں, جو صحیح حال ہو وہ بیان کریں. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہترین دور تھا امت کے لیے. پھر جو ہے ولی عہد کو یزید کو بنا دیا, یہ تو صحیح ہے, اس میں کوئی مبالغہ اور کوئی غلط تو نہیں. کہ بعض صحابہ مثلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے بیعت نہیں لی, لیکن اکثر کا کیا حال, اکثر نے 99% 90% نے تو بیعت لی. تو پھر آپ کیوں کہہ سکتے ہیں, دیکھیے دو تین آسان باتیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے لاڈلے, انہوں نے خود جو ہے ان کو پتا تھا جنگ صفین وغیرہ سب کچھ ان کے سامنے بس, لیکن پھر بھی کہا امیر معاویہ ہمارے لیے بہتر ہے بنسبت تمہارے. ایک محمد بن حنفیہ جو کہ امیر معاویہ رضی جو کہ سے محمد بن حنفیہ جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے, آخر تک وہ یزید کے ساتھ رہے, دفاع بھی کرتے رہے. لوگ کہتے تھے کہ شارب الخمر ہے, تارک الصلاۃ ہے, کہا کہ ہم وہاں گئے ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا, یہ تو بس غلط الزامات ہیں وغیرہ. تو جو صحیح بات ہے اگرچہ کروی ہی کیوں نہ ہو وہ ہم بیان کریں. یہ نہیں لوگوں نے کہا قیل کما قول الناس, نہیں یہ ہمارا کام نہیں. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرتی. ایک مرتبہ حضرت معاذ احمد خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو وہاں مسجد نور میں پرانے جو مرکز تھا اس زمانے میں 70s میں سبعینات میں, تو ایک ساؤتھ افریقہ والے کو کچھ مسئلہ پوچھنا تھا, اردو نہیں جانتے تھے. تو ہم یہ تو حضرت اکیلے تھے وہاں پر, بہت کم لوگ تھے اس زمانے میں. تو اس نے پوچھا, ہم نے حضرت نے بتا دیا. پھر میں نے کہا حضرت مجھے کچھ سوالات پوچھ, تو پوچھا آپ کہاں پڑھتے ہیں, میں کہا نہیں ہم کراچی میں. کہا کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ علماء کی بہت ضرورت ہے جماعت تبلیغ میں, تبلیغی جماعت میں. کیوں کہ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت, ہر کام جو ہم کرے اس کے لیے کوئی دلیل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم کرتے رہے اور کہتے رہے اور دلیل نہ ہو. تو خیر یہ تو بیچ میں آ گیا. پھر ہم آ کر جا کے تو پھر جو ہے وہ تو واقعہ سب ہو گیا. امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ و جماعت کو پوچھا کہ امام احمد بن حنبل یہ جو مشاجرہ ہوا وغیرہ سب, ایک طرف سیدنا علی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ, ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, کیا پیارا جواب بتا. فرمایا امام احمد بن حنبل نے تلک امتون قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. تو یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, ہم کیوں بیچ میں جائیں, ختم رہے ہم اپنی فکر کریں. اور تو دیکھو یہ ایک سبق ہے. عبداللہ مبارک سے پوچھا گیا, یہ دو جواب عطا. ایک کتاب حضرت مدینہ یونیورسٹی والوں نے صحابی جلیل امیر معاویہ, تو اس میں اکثر یہ باتیں جو ہے اس میں لکھے گئے, بہت بہترین کتاب ہے. تو شیخ عمر فلاطا ہمارے استاد بھی تو بہت سی کتابیں ہم کو دیتے تھے اس طرح. خیر تو پھر جو ہے اس میں لکھا ہے عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہے. تو کہا تم کہا کی باتیں کرتے ہو, وہ جو غبار امیر معاویہ کے ناک مبارک میں وہ بھی افضل ہے عمر بن عبدالعزیز سے. تو دیکھیں یہ عبداللہ مبارک نے فرمایا. دوسرا کہا تم اس آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہو جب حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ فرماتے تھے, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ربنا ولک الحمد فرماتے تھے, اس کے بارے میں تم پوچھتے ہو. دیکھیے کیسے پیارے جواب عبداللہ بن مبارک نے عطا فرمائے, یہ لکھنے کے قابل ہیں. وقال ابو توبہ, ابو توبہ یہ البدایہ و نہایہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا. وقال ابو توبہ, ابو توبہ نے لکھا ہے کہ آپ حضرات اس جملے کو یاد رکھے کام میں آئے گا ہمیشہ کے لیے. فرمایا کہ ان معاویہ ستر لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک پردہ ہے تمام صحابہ کے لیے. اذا کشف الرجل سترہ, کوئی آ کر اعتراض کرے تنقید کرے وغیرہ جو ہے امیر معاویہ پر, تو اجترا علی ما وراءہ, پھر جو ہے وہ کسی کا خیال نہیں کریں گے. وہ سینا ابو بکر سینا عمر سینا عثمان سب کو لپیٹ میں لیں گے. میرے پاس آپ کے پاس بھی ہے, آج کل تو سب کچھ سامنے ہے. باقر مجلسی لعنہ اللہ پکا کافر نے کیا, اور خمینی نے لکھا کہ ان کی کتابیں سب سے بہترین ہیں ہمارے لیے, مطلب شیعوں کے لیے. باقر مجلسی لعنہ اللہ نے کیا لکھا جلاء العیون میں, کہا ہم جو ہے, اس وجہ سے میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو, اربعۃ من الرجال اربعۃ من النساء, ہم تبرع کرتے ہیں, ہم لعنت بھیجتے ہیں. نقل کفر, کفر نہ باشد, نقل الکفر لیس بکافرین. اربعۃ من الرجال یہ اسنام جو ہے, یہ اسنام کا لفظ اس میں لکھا ہے, کہا کہ ہم جو ہے ان پر لعنت بھیجتے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ الیعوذ باللہ. اور کہا ایک ابو بکر, ایک عمر, ایک عثمان, اور وہ شیطان آپ کو پتہ ہے اس نے بھی یہ کہا. پھر امیر معاویہ, تو دیکھیے ان کی نفرت, عداوت, دشمنی ان صحابہ کے لیے جن نے زندگی دی اپنے جان کو, سب کچھ لو لو مطلب اللہ کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیا. تو یہ چار ہو گئے, سینا بکر, سینا عمر, سینا عثمان اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجموعی. وَأَرْبَعَةٌ مِنَ النِّسَا, تو کون ہے اربع من النساء؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ, سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ, ہندہ, ہندہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجنہ. وہ کہیں گے یہ کام کی بھائی, جب آدمی اسلام قبول کرتے, قرآن میں نہیں ہے قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف, اللہ تعالیٰ خود فرماتے معاف ہے. حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یهدم ما کان قبله, حدیث مشکات مسند احمد میں, سب معاف ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے تنقید کرنے کی. تو ایک سیدہ عائشہ, سیدہ حفصہ, سیدہ ہندہ, اور چوتھی عورت ام الحکم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ, کہا کہ ہم ان پر لعنت کرتے ہیں. تو جب یہ سب حقائق ہم نے سامنے ہیں تو ہمارے غیرت کیسے یہ قبول کرے کہ ہم خاموش رہے, یہ میرا سوال ہے. قرآن شریف کے ایک آیت آپ لے لیجئے, ایک حدیث کو لے لیجئے اور پھر میں ختم کرتا ہوں. یہ موقع تھا, رجب کا مہینہ تھا, سنۃ التاسیہ, تبوک, میں خود تبوک گیا تھا ہوائی جہاز کے ساتھ, ڈیڑھ گھنٹے لگ گئے تھے ہوائی جہاز میں. مستدرک حاکم کی روایت ہے 30,000 صحابہ جمع ہو گئے تھے, سینا عثمان جیسے آئے سخی اور غنی, کہا کہ 1,000 یہ سکے سونے کے, 300 جو ہے اونٹ, اور یہ بہت کچھ جو ہے اور کتابوں میں اور بھی لکھا ہے. خیر تو منافقین نے اعتراض کی, جس نے بہت زیادہ خرچ کی تو کہا ہے مرائن, کہ بس یہ لوگوں کو بتانے کے لیے. جو بیچارے غریب فقیر تھے صحابہ, تھوڑی بہت کھجور لاتے تھے. اللہ جل وعلا نے سورہ 9:79, اس کو یاد رکھیے گا, سورہ 9:79, سورہ توبہ, الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. ان لوگوں نے نکتہ چینی کی, اعتراض کی, تنقید کی صحابہ پر, اللہ جل وعلا نے دفاع فرمایا. فیسخرون منہم, تم لوگ جو ہے استہزاء کرتے ہو, تم لوگ مذاق اڑاتے ہو صحابی کا. سخیر اللہ منہم, اللہ تعالی ان کے ساتھ یہی معاملہ, میرا اپنا تجربہ ہے ساؤتھ افریقہ میں اور بھی ممالک, جس نے بھی بکواس کی صحابہ کے خلاف, آخرت تو آخرت, ان کی دنیا بھی برباد ہوگی. میں نے خود ساؤتھ افریقہ میں دیکھا, میں نے بار بار ان کو کہا سنتے نہیں, ان کی بال بچے بعض مرتد ہو گئے, تجارت ہو, سب نیست نابود ہو گئے گویا کہ. اللہ حفاظت فرمائے. سخیر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. ترمذی شریف کی روایت ہے, اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, کون ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, لیکن اس موقع پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, تم یوں کہو خمینی لعنہ اللہ, ملا باقر مجلسی لعنہ اللہ, یہ تو حکم ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہم اسے گریز کرے دریز کرے, یہ کیسے ہو سکتے ہیں. آخری جو ہے ابھی اللہ نے یاد, تو ہم گئے تھے تین چار مرتبہ الحمدللہ, شام سوریہ جو ہے دمشق, اللہ کے فضل سے. تو ایک مرتبہ میں نے وہ آدمی کو کہا, ہمارا جو دلیل تھا رہبر, بھائی مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر جانا ہے. تو خیر ہم گئے, اس نے کہا کہ بہت, میں کہا تم جاؤ. تو ایک عمر رسیدہ عورت وہاں سے نکلی, خاتون, کہا تم لوگ کو وزارت الاوقاف سے اجازت میں کہا کہ ہم افریقہ کے ہیں دور سے آئے یہ وہ منت سماجت کر کے تو اس نے کھول دیا کمرے کو تو الحمدللہ ہم نے دعا کی سب کچھ کی حضرت اور آپ حضرات کے لیے شیعوں کا اتنا بغض اور نفرت انہوں نے کمرہ میں سب کچھ بند کر دیا ہر ایک کو اجازت بھی نہیں کیوں یہ کمبخت کفار لعنہم اللہ شیعہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قبر مبارک سے گزرتے تھے تو تھوکتے تھے وغیرہ جو ہے تو حکومت نے اس کو بند کر دیا وغیرہ اور امیر معاویہ کے آخری حالات آپ جا کر دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک بال مبارک سب کچھ تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو تاریخ میں لکھا ہے پھر فرمایا کہ اس کو یہاں بال مبارک کو یہاں رکھ دو اور پھر جاؤ خلو بینی و بین ارحم الراحمین میرا اور میرا ارحم الراحمین یہ صحابی جلیل ہے تو ہم مطالعہ کریں ہم دفاع کریں اور صحیح تبلیغ کریں یہ نہیں لوگوں نے باتیں کی اور یہ وہ تو ہم اگرچہ ہمارے اکابر کیوں نہ ہوں تو علی الرأس والعین لیکن ہم کب انما اختلفوا لاجل الحق وما اختلفوا فی الحق جو صحیح بات ہے وہ بیان کرنا چاہیے تو اللہ جل وعلا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اہل بیت اور تمام صحابہ کی محبت کو اللہ تعالی ہمارے دل میں ڈالے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے واخر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من ديننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وبعد الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وأن جعلنا في أمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم صحابة رضي الله عنهم أجمعين whom we are indebted to and the more we speak about the lives, the more it entrenches our iman. Junaid Baghdadi rahimahullah ta'ala said, Al-hikayatu an as-salihin jundun min junudillah yuthabbitu Allahu biha quluba awliya'ihi aw quluba al-muridin. Hazrat Junaid Baghdadi rahimahullah and others also a very famous statement that mentioning the lives of the pious and sahaba radiyallahu anhu ajma'in are foremost in that rank. Mentioning aspects of their lives is an army from the armies of Allah Ta'ala. And this army has what benefit? It strengthens the hearts of the friends of Allah Ta'ala, those who tread the path of Islah and Reformation. The mention of their lives of people of piety is a means of strengthening the heart, and this is inferred from the Quran Sharif. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْدَاءِ الرُّسُلْ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Allah Ta'ala mentions the reason for narrating historical incidents in the Qur'an Sharif of the previous messengers, a means of strengthening the heart. So the verse of Qur'an Sharif recited a specific incident. The leaders of the Quraysh, who were also the most wealthy in society, came to the uncle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. And as a precursor to this, to understand that Allah Ta'ala has made the objective of our existence in this dunya that we conduct ourselves in such a manner that we attain everlasting success. The akhirah is the ultimate goal, pleasing Allah Ta'ala under all circumstances and acting His commandments, so that the life of the qabr and everlasting of the akhirah can be one of eternal joy, happiness and success. And to know with this in mind that the sharia, the injunctions of Allah Ta'ala, the most pristine and the most pure and perfect life, adherence to it is success, failure in it, disbelief in Allah Ta'ala and disobedience to Allah Ta'ala is a means of failure. So with this in mind, therefore Allah Ta'ala says, nobility, honor, izzah lies in the obedience of Allah Ta'ala. The more the level of obedience, the greater that person is honored in the eyes of Allah, and Allah will give that honor in the hearts of people. Inna akramakum indallah atqakum. On the other hand, when a person is blinded from the akhirah, it is not there as the objective and the maqsad, and one's gaze is limited only to this worldly life, then one would ascribe honor, izzah, dignity to one who has an amassment of greater material possessions, status and honor. So whether it is whether they are leaders, whether it is the wealthy, they would normally be accorded this title of the nobility and the dignified ones. Whereas in most instances, in the lives of Anbiya alayhim as-salatu was-salam, the first and the majority who had followed them were from the poor classes, the downtrodden in society. Sayyidina Nuh alayhi salatu was salam, in his time, the disbelievers, the leaders, one of the impediments and deterred them, what deterred them from iman is they said, تَزْدَرِي عَيُنُهُمْ لَيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. That repel and remove them from your company does not behove the high status to sit with the poor of society in the same gathering. And the sunnah of Allah Ta'ala is generally, it was the poorer who were the greatest number and the first followers of a Nabi. That is why Herakl, when he received the letter of invitation to Islam and wanted to verify aspects regarding Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and at that time there was a trade delegation of the Quraysh disbelievers at the head of it, Hazrat Abu Sufyan radiallahu anhu, who would later be guided to Islam, and the Roman Emperor summons them to ask questions regarding Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and one of the questions he asked that majority of his followers, are they from the poor, the lower classes, or the hierarchy of society? He said majority of them are the poor. He had knowledge of the previous scriptures and said, this shows that he is a true Nabi, hum atba'ur rusul. In most instances, they are the majority followers of the messengers of Allah Ta'ala. So in the lifetime of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the leaders of the Quraysh, Mut'im bin Adi, Utba, Shayba bin Rabia and others, came to Abu Talib, the uncle of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, to put forward a proposal that tell your nephew that we would like to sit and listen to his words and perhaps we may accept, but that there is one deterrent, these lowly in society, disheveled appearance, clothing, referring to Hadrat Bilal al-Habashi, Hadrat Suhaib al-Rumi, Hadrat Ammar, Hadrat Miqdad, Hadrat Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu majma'in, Salim Mawla Abi Hudhaifa, amongst others radiallahu anhu majma'in. They're sitting with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, stops us from sitting because these are our slaves, or those whom we have, who were our slaves at some time. So how can we sit in the same gathering as them? This will degrade us in the eyes of our followers. It does not behove our status and our wealth to sit in the same gathering as them. So propose to your nephew that he ascribes a time for us, especially when we are given exclusive attention and they are not around. And when we stand up, if he wishes, then he can sit with them. So this proposal was conveyed to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When Allah Azza wa Jal, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, and at the time said that, let us consider this purely with this in view, that they may be guided towards Islam. And these Sahaba radiallahu anhu jama'in are the most humble, they would not take offense to it. When Allah ta'ala revealed this verse to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that do not repel from your company these very, very special ones, the Sahaba radiallahu anhu jama'in, though possessing nothing materially, but to Allah Ta'ala they are highly, highly noble and esteemed. What are their qualities? They supplicate, they make dua, they worship Allah Ta'ala morning, evening. At all times their hearts are connected to Allah Ta'ala. Some of us today have said that they are punctual and consistent in their salah. So we see here, dhikr, tilawat, ibadah, how valuable that is to Allah Ta'ala. One occasion Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comes upon a halqa in the masjid of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. For what purpose have you gathered here? They said, we are glorifying, we are praising Allah. Nahmadullaha, nusabbihullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Purely only one thing, we are glorifying, praising Allah, saying subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, as shukr, as gratitude, that Allah has guided us towards Islam, only for this and no other reason. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Allah ma ajlasakum illa hadha, take a qasam in the name of Allah, I'm verifying that this is the only reason for which you have congregated. They said, qasam in the name of Allah, for that and nothing else. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, I did not ask you to take qasam because I doubted your honesty and integrity, but because at this very moment, yubahi bikum malaikata. Allah Ta'ala at this very moment is boasting by your means to the angel. These are Sahaba radiallahu anhu majma'in, the Shia, the Rawafid, who have made them the target of the criticism. Look at their status. Allah Ta'ala, by means of Sahaba radiallahu anhu majma'in and the noble actions, boast to the malaika about them. So the Shia, the Rawafid, as much as they can hate the Sahaba radiallahu anhu majma'in, the status in Allah Ta'ala with the Quran Sharif, radiallahu anhum wa radu an, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. How can there ever be a call for unity with those who revile, criticize, swear, curse the very personalities who are the most dear, beloved, and the most revered of human beings to us after Anbiya alayhimus salatu wassalam? So Nabi sallallahu alayhi wa sallam is told by Allah Ta'ala, never repel them from your company. This is the outer actions, يُرِيدُونَ وَجْهَةً. The inner self, such an effort has been made in the Sohbah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lillahiyat, ikhlas, sincerity. The only objective is to gain the happiness and the pleasure of Allah Ta'ala. similar verse revealed in Surah Al-Kahf, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is told in that verse, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Let alone taking out of your company, do not even turn your compassionate gaze away from them. Another instance, some of the leaders passed and they saw these poor Sahaba with Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. They said, أَهَاؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Are these the ones you think Allah could have given them preference, thinking that they are so low that they could not have superseded us if this was something good? As they said, لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ. So Allah Ta'ala tells Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keep them in close range to you. Do not even take your compassionate gaze away. When Allah Ta'ala revealed these verses, Sayyidina Umar radiallahu anhu immediately كَانَ وَقَّافًا لِكِتَابِ اللَّهِ, would humble himself at any time, any situation to the command of Allah Ta'ala, what Allah Ta'ala had revealed. Immediately came, acknowledged the opinion. It was merely an opinion for the betterment, for the niyat of hidayat. But look at his tawadu and humility. Sought forgiveness from the Sahaba radiallahu anhu ajma'in. Allah Ta'ala revealed the acceptance of it. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Some opine that this refers to those who had complained about some of the sins that worried them. Sincere tawbah, rectifying our conditions, makes a person eligible for the great mercy and forgiveness of Allah Azza wa Jal. So the value of Sahaba radiallahu anhu ajma'in, the virtue and the value of constantly being in the obedience of Allah Ta'ala morning, evening at all times, and ikhlas and sincerity. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نیپال وغیرہ میں چلا رہے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. Nepal is a country that many people think is part of India, but it is a separate country. It is surrounded by India, Pakistan, China, little bit of Bangladesh, little bit Bhutan, and it's a landlocked country that has two distinct landscapes. One is the mountainous areas. And there we have the Himalayan ranges of mountains, and the highest mountain on earth, they say, is the Mount Everest. And the others are the plains, the flatlands. And that is where, alhamdulillah, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, Maulana Farooq Sahib, my Sati, in 2003-2002, he used to be studying in Karachi, Binnori town from where he's Farid. And he was a Khadim of Hazrat Dr. Abdul Razak Sahib, Rahmatullah Ali. At that time, with Hazrat Sahib's, Hazrat Dr. Sahib, Rahmatullah Ali's Mashwara and his guidance, Maulana had this figure that the people of our country are going astray and there is a need to do some work there. So he, alhamdulillah, tried to make some mehnat, and he established a madrasa in 2002-2003 around there under the banner of the As-Suffa Welfare and Educational Trust. Now Nepal, up till the early 2000s, was the only country in the world that was a Hindu state. It was run by a Hindu monarchy, and it was a complete Hindu country. And then after that day, they had a revolution, and now officially it is a democracy, but it's a strange type of a democracy also. Because they're surrounded by India, one of the superpowers of that area, one side, and China on the other side. Both of them are always fighting in Nepal to take control of Nepal. So currently now what is happening is that the constitution that was passed, it was passed as this is going to be a secular state and we'll have liberal values. But now they put one line into this constitution that made it a Hindu state unofficially already. So they said that we will have our secular values and liberal values as it was coming along in our country for centuries. So they just put that part there, making it automatically a Hindu state. The area where Maulana Farooq Sahib stays is called Sunsari. That is the name of the area. There is on the border of India, and there, alhamdulillah, Maulana Sahib started his madrasa. I started it in a hut, if you wanted to say, in his village, which is called Kaptan Ganj. Look, it is a place that people need to go see. You know, we see the changes in the dunya. We can see the changes happening in Nepal in front of us, you know. From a backward country now into a country that is being developed. You see the changing of history in front of your eyes. You know, when I went there the first time in 2007, at that time the people didn't have bicycles also. But now from bicycles, the ladies are already onto the motorbikes. That's how quickly they are operating. And one of the ways that they are bringing about change in Nepal is the boarding schools. These boarding schools have become very, very famous there. They're called boarding schools. Not most of them don't have hostels, but it is called them boarding schools. And English medium, that is the magical word. So if you have an English medium boarding school, everybody wants to send a children there. So, you know, we went to this school to see what happened, what type of English is happening there. And then you'll see, I mean, the English is also just Baraya Nam. There's no English there. But it does have the name English school, you know. Everybody wants to send the children there. But through this education, they are changing the culture of the people also. So the Haya and the Sharam that was there in 2006, 2007, now if you go, it has changed quite rapidly. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gave us a tawfiq also. We went to Nepal, Alhamdulillah. And then Maulana Sahib had this fikr. So Allah subhanahu wa ta'ala made it such that in Nepal, what used to happen, every village used to establish a Darul Uloom. So instead of establishing Darul Ulooms in every village, which is very expensive also and very costly to run, Allah subhanahu wa ta'ala gave Maulana the tawfiq, Alhamdulillah. Now he started the maktab system. He came to South Africa, Alhamdulillah, in 2003, 2004. He came with Dr. Saab Rahmatullah Ali's son. And then he saw the makatib system here also. Then Alhamdulillah, he went back to Nepal. And Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gave the tawfiq. Now they are running about 64 to 65 makatib, Alhamdulillah. This is in different villages. And the maktab system runs, they're using the Diniyat syllabus from Bombay. It is a 1 hour syllabus. And with that day, Alhamdulillah, they teach them Urdu. They teach them a little bit Arabic, then they teach them English, they teach them some maths, they teach them Nepali, they teach them Nepali writing, Alhamdulillah. So it is actually, Maulana is, if you want to say it in our explanation, is running 64 madrasas also and 64 schools. So Alhamdulillah, in each center that Maulana has, they have a teacher there also, or two teachers, as per the need, and they teach them also these subjects also. So the children do not feel left behind. Maulana's family himself, his cousins, Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. The Christian missionaries worked on them. And now they are the leading people who are calling to Christianity in Nepal. The Muslim people from Maulana's family. The most amount of missionaries in those areas, there may be Mozambique has a little bit more, but in Nepal is one of the countries that has the most amount of missionary groups working there. And a lot of the local Hindu people are now converting to Christianity. So Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has accepted Maulana Sahib for this work, and this work is carrying on, Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq of continuing. The conditions are difficult there in COVID. Alhamdulillah, Maulana Sahib and his madrasas were running on a low scale, but they didn't close the madrasas, Alhamdulillah. In fact, in that area, every other madrasa was closed. But Alhamdulillah, Maulana had his, because in the villages they are out, so it was a little bit easier also, Alhamdulillah, but then they had the classes also continuing. But COVID has had a very, very disruptive effect on the people's iman in Nepal. Alhamdulillah, in our country, when we come, we have our akabirin, we have our mashayikh, we have our programs, we have people calling you to the masjid. Even in COVID, it was like that. There for 2 years, 2.5 years, everything was closed. So people now have gone very, very far away from deen. Even the people that were in the Jamaat work, that also now was stopped completely for 2 years. Now to get them back into the country, into the masjid, to get them back into deeni activities, to get them back into amal, this has become very, very difficult, because now people have gone very, very far away. And one of the things that they are using now to take the people away from deen, one is this boarding schools, but now they have made taking a loan from the government or from the banks very, very easy. So they call it kista. It is a loan that you take. So if you take 100,000, then you pay it over 6 months and you pay 150,000 back. But they made it very easy with no conditions. So they have involved everyone in the haram now. And there's no condition for that. So when people are eating haram, automatically now the inclination towards deen is also gone very, very far. Also in the area that Maulana and him stay, they, because it's close to the border, Maulana's madrasa is about 2 kilometers from the India border. And in that area there also, there is the Hindu extremists that are there in that area, alhamdulillah, till now nothing has happened, but they're there in that area and they're trying to create fitna and fasad so that the Muslims are suppressed there. Muslims in Nepal, according to the government, probably they say 5 to 6%. They even say a little bit less, 3%. According to the Muslims there, they say it's between 10 to 13%, alhamdulillah. But till now, the Muslims have been kept as a second-class citizen. So when it was the Hindu monarchy, they had some type of freedom. They had a link with the king and they had some friendship with him. In fact, the kings have given the land for the Nepali Jami Masjid. It's right opposite the palace of the king. It's a very nice, beautiful masjid also. But they were kept as second-class citizens. Now, that is also being perpetuated in different ways so that Muslims cannot go forward and they cannot actually express and practice on their deen. But you will not find any outward hatred there. You will not find it. But slowly, slowly it is on the increase. So these makatib that we have, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has made it such that we have approximately about 2,700 to 2,900 students there. Alhamdulillah, we have a Darul Uloom there also from the maktab. Makatib, the children come to the Darul Uloom and they learn hifz and then they do some kitabs. And then from there, originally we used to send them to India, but now the things are very, very difficult. So there is a challenge, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala grant us a tawfiq of doing the right things. Also, there's a lot of girls that are studying in our makatib. So there is a need now. What happens? This happens everywhere else also. The brothers make the effort and other people take the benefit of it. So we teach the children a little bit, then the people with the wrong ideas and wrong ideologies, they take them to their madrasas or to their schools and everything, and then they go astray. There are many, many challenges in Nepal. From 2003, 2004, it has opened up a little bit. Now it has opened up quite a lot. So a lot of funds are also going in there. But these also, Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all, being used in the wrong ways and wrong methods also. And this also has an effect on the awam. That they see that the people are using the funds in the wrong way. So we also can do what we want. Why can't we take loans from the bank? Why can't we do this if we're using the funds in the wrong way? But inshallah, there is hope. Allah subhanahu wa ta'ala keep the people of Nepal safe also. There is a big, strong Buddhist community there also. They also have a certain dislike for the Muslims, which is apparent in Burma also. On the other side, we have our Hindu people. They also, alhamdulillah, currently things are okay. But you can feel the undercurrents happening. Allah subhanahu wa ta'ala accept all the efforts. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد محترم دوستو ساتيو الله تبارك وتعالى كفضل وكرم ہے کہ ہمارے دوست و احباب اور ہم سے تعلق رکھنے والے مدرسے سے تعلق رکھنے والے اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنے والے مختلف میدانوں میں مختلف دینی کام انجام دے رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی کی نسل چلے اور اس پر فخر کرے یا اس پر خوش ہو جائے میرا بیٹا ہے میرا پوتا ہے میرا نواسا ہے ممکن ہے کہ بیٹوں اور نواسوں کا سلسلہ چلتا رہے لیکن ان میں دین کا ذوق اور شوق نہ ہو تو زیادہ فائدے کی چیز نہیں اور دوسری طرف اگر آدمی کا علمی سلسلہ دینی سلسلہ احباب میں دوستوں اور دوستوں میں چلتا رہتا ہے تو یہ حقیقت میں زندگی ہے اور حیات ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی نسل اور نسب کے لوگ کون ہے کہاں ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کچھ معلوم نہیں لیکن روزانہ ان کا نام لیا جاتا ہے ان کے لئے ایصال ثواب ہوتا ہے اس لئے کہ ان کا علمی سلسلہ عملی سلسلہ جاری ہے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے ہندوستان میں اور اس وقت ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نیپال سب ایک ملک تھا ایک سمجھا جاتا تھا تو کہا کہ میں نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے جن میں بریلویوں کو دیوبندیوں کو اہل حدیث کو جماعت اسلامی والوں کو کہ آپ اپنا سلسلہ حدیث کا سلسلہ اور حدیث کی سند کا سلسلہ بیان کیجئے اور میرے پاس بھیج دیجئے فرماتے ہیں جہاں جہاں جس جس جگہ سے میرے پاس خطوط آئے وہ ساری خطوط شاہ محمد اسحاق صاحب تک پہنچے تھے جو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نواسے ہیں اور شاہ ولی اللہ تک تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جیسے علم الصیغہ کے مصنف مولانا عنایت علی صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی مثال ایسی تھی جیسے جنت میں شجرہ طوبہ جنت میں شجرہ طوبہ ایک درخت ہے جو خوشی کا درخت ہے لذت کا درخت ہے اور اس کی شاخ ہر ایک جنتی کے گھر میں ہے اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ ان کا علم کا سلسلہ حدیث کا سلسلہ قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو یہ جو ہم کارگزاری سنتے ہیں کارگزاری سناتے ہیں اور جو دوست و احباب ہوتے ہیں ہمارے ان کو مشورہ دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرے ہم تو نہیں کر سکتے یہ کرتے رہیں یہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہیں گے یہ ہمارے لئے خوشی کا سبب اور خوشی کا ذریعہ ہوگا یہ ہمارے قاری رفیق صاحب سامنے بیٹھے ہیں ان کا مدرسہ مشکات تک ہوتا تھا میرے پاس بعض بچیوں کے والدین کی شکایت آئی کہ حضرت قاری صاحب سے کہا جائے کہ مشکات تک ہم پڑھتے ہیں ہم دور حدیث سے محروم ہیں اور ہم کسی اور جگہ نہیں جا سکتی ان سے کہا جائے کہ یہ سلسلہ شروع کر دیں میں نے قاری صاحب سے درخواست کی دور حدیث شروع ہوا ماشاءاللہ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے دور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک حدثنا حدثنی وبہی قال حدثنا پڑھا جاتا ہے یہ کتنی برکت کی بات ہے کل العلوم سوى القرآن مشغلة الا الحديث والا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے غالبا کل العلوم سوى القرآن مشغلة قرآن کریم کے علاوہ جتنے علم ہے وہ اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے اور بہت زیادہ فائدہ اس کا نہیں الا الحدیث و الا الفقہ فی الدین لیکن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اس لئے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو بجائے دوسرے نام کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری شریعت میں خاص ہے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب اللہ کی رسول ہیں اس میں شک نہیں لیکن رسول اللہ کا لفظ ہماری شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جیسے نوح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے امام بخاری نے شروع میں فرمایا باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى محمد صلى الله عليه وسلم نہیں فرمایا اس لئے کہ محمد صلى الله عليه وسلم کہنا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کا کہنا برابر ہے محمد الرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم کا لقب اور ان کا دوسرا نام رسول الله ہے محمد الرسول الله اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا پہلے ذکر ہے اشداء على الكفار رحماء بینہم صحابہ اکرام کی صفت اور جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جتنی بھی صحابہ اکرام ہیں وہ سب محترم قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ایمان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اور ان کا زمانہ الأولون پہلا ہے وہ مهاجرين ہیں اور وہ یا انصار ہیں والذین اتبعوهم بإحسان اور وہ صحابہ اور بعد والے لوگ اتبعوهم جو سابقین کی تابعداری کرنے والے ہیں کس چیز میں تابعداری کرنے والے ہیں بے احسان احسان کے ساتھ احسان کے بہت معنی ہیں احسان شریعت میں احسان کا ایک مطلب ہے اخلاص احسان النیت اخلاص احسان کے دوسرے معنی ہیں احسان العمل اپنے عمل کو ویری گوڈ بنانا بہترین عمل ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے فإنہ یراک بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مت کہو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ حاضر ہے وہ معکم اینما کنتم جہاں تم ہو وہاں اللہ کا علم ہے حاضر اور ناظر فناظر کیف تعملون کیف یعملون یہ بھی آیا ہے حدیث میں اللہ دیکھتا ہے تم کیا عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے تو احسان العمل اس کو بھی احسان کہتے ہیں اور تیسرا معنی ہے احسان الى جميع الناس سب لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے سب کے ساتھ احسان کرنے والے اور چوتھے معنی ہے احسان کرنے والے اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیونکہ رشتہ داروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں الاقارب وعقارب یہ اقارب بچوں کی طرح ہے فرمایا بچوں کی طرح نہیں ہے ان کے ساتھ احسان کرو وہ مانے یا نہ مانے تم احسان کرو تو یہ نمبر چار اور نمبر پانچ غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرو غیر مسلم جو آپ اپنے آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ بھیجو ان کے لئے کچھ پروگرام رکھو ان کو اپنے قریب لاؤ آخر اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے بے شمار لوگ ابھی پچھلے دنوں کسی نے مجھے دکھایا کہ افغانستان میں ایک آسٹریلین تقریر کر رہا تھا ان کو پکڑا تھا جیل میں رکھا تھا ان کے ساتھ طالبان نے اتنا احسان کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا داڑھی رکھی عمامہ ایسا لگ رہا جیسے کوئی افغانی ہو تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی احسان اور نمبر چھ کی چھ نمبر جو ہم بیان کرتے ہیں تو غالباً نمبر چھ بن جائے گا. نمبر چھ, احسان کرنا حیوانات اور پرندوں کے ساتھ, حیوانات کے ساتھ بھی احسان کریں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, جن کا نام آپ نے سنا, مصر کے فاتح, اور جہاں قاہرہ ہے وہاں پر ان کا خیمہ لگا ہوا تھا. اس خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں, فسطاط خیمہ, بڑا خیمہ. مصر فتح ہونے کے بعد جب وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ اس خیمے میں کبوتر نے, کبوترنی نے گھونسلہ ڈالا ہے. جب جا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انڈے ہیں, بچے ہیں, مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے خیمے کو اکھاڑے. خیمے کو چھوڑ دیا, یہ چلے گئے. بعد میں کبوتر اور کبوتر کے بچے بڑے ہو گئے اور اڑ گئے. وہیں پر جہاں فسطاط تھا اللہ تعالیٰ نے شہر بنایا, اس شہر کا نام قاہرہ ہو گیا. فرعون جہاں تھا وہ دوسری جگہ منوف, وہ الگ جگہ, اور بہت بڑا شہر بن گیا. حیوانات کے ساتھ بھی احسان, لیکن یہ جتنے احسان کے معنی ہیں ان سب میں مشہور معنی احسان کا, جس کو میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں, دوسروں کے ساتھ احسان کرنا, زمین کے ساتھ احسان کرنا, عام لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, ان کو کچھ دینا, ان کی عاقبت بنانا, ان کا اور ان کی انجام کا فکر کرنا, یہ ہے احسان. یہ والذین اتبعوہم بإحسان, اس میں خلفائے راشدین کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضرت معاویہ. انہوں نے کتنا احسان کیا, بحری بیڑے کے ذریعے سے قبرص تک پہنچے اور قبرص کی زمین پر اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کیا, یہ احسان ہے. افغانستان کو دوبارہ فتح کیا. بخاری ترمذی, جن پر ہم فخر کرتے ہیں, بخاری ترمذی کہاں سے آئے؟ بخاری ترمذی, بخارا, سمرقند, وہ علاقہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا. اور جب اس علاقے کو فتح کیا تو قیامت تک بخاری پڑھنے والوں کے ساتھ احسان کیا, قیامت تک ترمذی پڑھنے والے کے ساتھ احسان کیا, قیامت تک سنن دارمی پڑھنے, وہ بھی سمرقند کے رہنے والے ہیں, ہدایہ پڑھتے ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا احسان ہے. شروقایہ پڑھتے ہیں تو ان کا احسان ہے, مبسوط سرخسی پڑھتے ہیں ان کا احسان ہے, فقہ, اصول فقہ, قیامت تک. والذین اتبعوہم بإحسان, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس میں شامل ہے, جنہوں نے زمین کے ساتھ احسان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کو فتح کرتے تھے وہاں تین دن ٹھہرتے تھے, اور علماء فرماتے ہیں وہاں اس لیے تین دن ٹھہرتے تھے کہ زمین کے ساتھ احسان کرے, کہ او زمین تجھ پر کفر کا کلمہ بلند ہوا, اب اس کی جگہ اسلام کا کلمہ بلند ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے جو دوست و احباب ہیں ان کو خوب دین کی پھیلانے کی اور خوب دین کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرما دے. یہی ہمارے لیے قابل شکر ہے اور یہی حضرات ہمارے لیے قابل فخر ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب فرماتے تھے, جو سہارنپور کے بہت بڑے مدرس تھے اور بہت ناظم رہے تھے, ناظم بمانا محتمم ہے, وہاں محتمم رہے تھے, تو حضرت مولانا صدیق صاحب کے بارے میں فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے آپ کیا لائے ہو, میں کہوں گا محمد صدیق کو جو میرے خلیفہ اور مرید ہیں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح بنا دے کہ یہ جو ہمارے دوست و احباب کام کر رہے ہیں, ہم کہیں یا اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا لیکن ان حضرات نے کام کیا, اس کو قبول فرما لے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دو تین سطرے پڑھتے ہیں اکابر کے کلام میں سے. ذکر کے وقت قلب میں گدگدی سخت ہو جاتی ہے, مجبوراً غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا پڑتا ہے. تحقیق: حالت ذکر میں قلب کے اندر گدگدی پیدا ہونے سے توجہ الی غیر اللہ کی ضرورت نہیں. اگر بے اختیار ہنسی آ جائے تو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں, اپنے کام اور ذکر میں لگے رہے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.
لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 Allah, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر درود شریف سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي العلى الوهاب اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله فصل على نبينا محمد ما أنت أهله وفلبنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع سيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، وأتمم علينا بنعمتك، وأسبغ علينا من فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نكسك مجلس وبي إن لينز at Masjid Al-Fatah. Inshallah, next week majlis will be at Masjid Al-Fatah after Ishraq Salah.
Thank you. Thank you.